خطابت ڈاکٹر پروفیسر سید طالب رحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 338، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مرخا 19/9/2003، موضوع اے انسان اپنی پیدائش پر غور کر اور کیا ہماری آخرت کی تیاری ہے۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی۔
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ انسان ایک مسافر ہے، اور ایسا مسافر جو سفر کرنے پر مجبور ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہ جیسے ایک پردیسی رہتا ہے یا ایک مسافر اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ درخت کے نیچے آ کر آرام کیا جب آرام کر چکا اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف پھر رواں دوارا۔ اور اگر کوئی شخص اس سائے کو ہی اپنی منزل قرار دے لے وہ آدمی نادان ہے، بے وقوف ہے، عقل مند نہیں۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں اس بات کا اعلان کرتا ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی آدمی کے لیے بھی ہمیشگی نہیں رکھی کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا، اس درخت کے سائے تلے ہمیشہ آرام کرتا رہے گا۔ ہمارا یہ قانون نہیں ہے۔ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے اللہ کے نبی، اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ اپنے باپ کے مر جانے کے بعد مجھے اس بات کا اب یقین ہو گیا کہ دنیا ہمیشہ کے لیے کسی کے لیے بھی نہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں، ہمیشگی کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی یہ سورت ہم ہمیشہ جمعے میں سنتے رہتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت بہتر۔ کر دی ہے اور ابقا باقی رہنے والی بھی ہے. دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، بقا آخرت کی زندگی ہے کہ لا متنا ہی ایک سلسلہ ہے، جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. یہ انسان کی منزل مقصود ہے، آخری منزل ہے، اس کا اختتام ہے یہاں پر. جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، الا یہ کہ جس کو اللہ تعالی گناہوں کے ختم ہونے کے بعد جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی نہر میں ڈال دے گا، اس میں غسل کرنے کی وجہ سے جو یہ جہنم میں جل کر کوئلہ ہو چکا تھا اس کا جسم صحیح و سالم ہو جائے گا. جب ان لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا جن کا عقیدہ صحیح تھا لیکن اعمال کی وجہ سے برے عمل کرتے رہے، اللہ نے اس بدلے میں ان کو جہنم میں پھینک دیا، ان کو نکالنے کے بعد پھر جنتیوں کو کہا جائے گا اب ہمیشہ جنت میں رہو، کہ نکلنے کا کوئی ڈر نہیں، اور جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہو کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی موت کو دمبے کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے لا کر ذبح کر دے گا کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی. وہ جو قرآن کا قانون تھا، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہ تم پر ہم نے موت کے فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، وہ موت کا فرشتہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. لیکن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا یہ بتلانے کے لیے کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ انسان کا اختتام ہے، یہ منزل آخری منزل ہے، اس سفر کی آخری منزل یا جنت یا دوزخ. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ عالم ارواح سے. بعض روحیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دی ہیں اور بعض روحیں ایسی ہیں جو عالم ارواح میں ہی ہیں، دنیا میں آئی ہی نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جن روحوں کی ملاقات عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے ان کی ملاقات دنیا میں بھی ہو جاتی ہے. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہہ دیا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے ہمیں دنیا کی طرف بھیج دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف جگہ پر مختلف انداز سے بیان کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کی پیدائش ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی پیدائش کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. بجنے والی مٹی کا کہیں تذکرہ ہے، کہیں سڑی ہوئی مٹی کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قالب بنایا اور اس میں روح کو پھونک دیا.
پھر ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین،
پھر عام انسانوں کی پیدائش کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ ایک محفوظ جگہ پر ہم نے نطفے کو
قرار دیا، اس کو ٹھہرایا.
ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ،
پھر ہم نے انسان کے اس پانی کو، اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے کہتا ہے اے انسان دیکھ، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا،
اے انسان اپنی تخلیق کی طرف دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس پانی سے پیدا کیا.
کہیں لگ جائے تو انسان کو نفرت ہوتی ہے، دھوتا ہے، غسل کرتا، کتنا گندا خلیص پانی جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر کے کہا کہ اپنی تخلیق کو دیکھ، پھر تو یہ دیکھ کیا تجھ کو تکبر جائز ہے کہ تو اکڑے اکڑ کر کھڑا ہو، بات نہ مانے، اپنی تخلیق کی طرف نگاہ ڈال کہ تیری حقیقت کیا۔ خلق علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ یہ بات کہتا ہے الکبریاء اور ارائی، اے آدم کے بیٹے یہ تکبر کرنا یہ میری چادر ہے، اور جو اس میں شرکت کرے گا میری چادر مجھ سے چھین کر خود اوڑھنے کی کوشش کرے گا، میں اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دوں گی۔ انسان کتنا اونچا چلا جائے لیکن رہے گا اسی پانی کی تخلیق سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس نطفے کو گاڑا کر دیا، پھر فخلقنا العلقۃ مضغۃ، ہم نے اس کو لوتھڑا بنا دیا، پہلے پانی تھا پھر خون بنا، خون سے لوتھڑا بن گیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما فقصونا العظام لحما، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو ہڈیوں کی شکل میں بدل دیا، یہ بازو کی، یہ ٹانگ کی، یہ ہڈیاں بن گئیں۔ فقصونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت چڑھا دیا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے عالم دنیا میں جب انسان آتا ہے اس کا اس طرح تذکرہ کیا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کو قوت میں بدل دیا، اور جب پھر تم قوت والے ہو گئے پھر تمہیں ضعیف کر دیا اور بوڑھا کر دیا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی توحید دیکھیے، اور جو لوگ توحید میں غیروں کو شریک کرتے ہیں ان کے کرتوت دیکھیے،
باہر آنے کے بعد، جوان ہونے کے بعد، اب تیرا رازق اللہ نہیں ہے، فراق پیر ہے، فراق پیر کی قبر پر جا تیری سندوکڑیاں دکان کی بھر جائیں گی۔
فراق کی قبر پر جا کر طواف کر، تیری سوکھی ہوئی ہری ہو جائے گی، تیری قسمت تبدیل ہو جائے گی، پیر کو اپنے گھر لا،
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، بس تیری تقدیر بدل جائے گی۔
اب جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی ناف کے ساتھ اللہ ماں کے خون کو اس کی پرورش اس خون سے کرتا ہے، وہ خون اگر کوئی جانور کتا کھا لے پاگل ہو جائے،
لیکن اللہ اس خون سے اس انسان کی پرورش کرتا۔ چار مہینے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اب یہ اس خون کو استعمال کر رہا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، جو بھی باہر نکلا اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں اس کے لیے خوراک رکھ دی۔ اب یہ بول نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اس کے رونے میں یہ تاثیر رکھ دی کہ ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب بچہ روتا ہے۔
یہ رحم کس نے رکھا جس کی توحید میں ہم غیروں کو، اس کے بندوں کو، اس کی مخلوق کو شریک کر دیتے ہیں؟
یہ اللہ تعالی نے ماں کے دل میں رحم رکھ دیا کہ بچہ اگر بلکنے لگ جائے ماں سارے کام چھوڑ کر اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیتی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیدی عورتیں آئیں، ان قیدی عورتوں کا، ان میں سے ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا،
اب وہ لوگوں کے بچے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے، وہ ممتا کی جو آگ اس کو لگی ہوئی ہے اس کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس ماجرے کو دیکھ رہے ہیں، آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، جو ماں اپنے بچے کے لیے ایسے تڑپ رہی ہے وہ اپنے بچے کو قدرت رکھتے ہوئے آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی ماں اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے زیادہ رب اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا نہیں چاہتی، پھینک نہیں سکتی، اسی طرح بندے کو اس کا رحمان، اس کا خالق آگ میں نہیں پھینکنا چاہتا۔ وہ بہانے تلاش کرتا ہے، بندہ آ آ تو صحیح، آ تو اگر اتنا میرا پاپی ہے کہ تو نے 100 قتل کیے ہیں، آ میں نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ اب بھی کھول رکھا۔ شیطان کو یہی بات چبھتی ہے کہ میں محنت کر کر کے ایک آدمی کی ساری زندگی گناہوں میں بسر کرواتا ہوں، لیکن اللہ ایسا مہربان ہے، جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، موت سے پہلے پہلے اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، میں نے گناہ تو کیے ہیں لیکن اللہ بھی رحمان ہے، وہ اس وقت جب اس کا آخری وقت قریب ہے، وہ اس وقت توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے، اللہ تب بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم، عبداللہ بن زبیر جیسے صحابی کو قتل کرنے والا، سعید ابن جبیر جیسے عالم کو قتل کرنے والا، بے دریغ مسلمانوں کا خون بہانے والا، جب وہ مرنے لگا زبان سے کہنے لگا، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک عالم دین بھی تھے، باقی افراد بھی تھے، وہ اس کی بات سن کر کہنے لگا، ایک شخص، اے حجاج، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے، تجھ جیسا ظالم امت محمدیہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ رو کر کہنے لگا، اللہ میں پاپی ضرور ہوں، گناہگار ضرور ہوں، لیکن اللہ تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہوا، یہ لوگ مجھے تیری رحمت سے مایوس کرنا چاہتے ہیں۔ جب علماء کے پاس حجاج کی یہ بات پہنچی، وہ کہنے لگے، اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پاپی کو بھی معاف کر دے، اللہ ایسا مہربان، ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، اس کی خوراک کا بندوبست ماں کی چھاتیوں میں کر دیتا، بول نہیں سکتا، اس کے رونے میں تاثیر رکھتی ہے، ماں گونگے کے اشارے جانتی ہے کہ بیٹا اب کیا چاہتا۔ جو اللہ اتنا مہربان کہ تیرے تو ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں کوئی آدمی تجھے غذا نہیں پہنچا سکتا تھا، ماں کے پیٹ سے نکلا، اللہ نے تیرا بندوبست کر دیا، اور جب تو اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اب تجھے بابے نظر آتے ہیں کہ فلاں فلاں فلاں، وہ میرا یہ کر دے گا، وہ میرا وہ کر دے گا، وہ تیرے رازق، وہ تیرے مالک، وہ تیرے مختار کل، وہ تیری بگڑی بنانے والے، تو بھی کتنا بڑا بدبخت۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے تجھے کمزوری سے پیدا کیا اور پھر تجھے جوان بنا دیا، جب تو جوان بن گیا اب تجھے پھر بڑھاپے کی طرف لے آیا۔ اللہ ہر رخ سے پاک ہے، اللہ میں کوئی کمزوری نہیں، زمین اور آسمان کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، اللہ کو سونے اور آرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اسے نیند کی ضرورت، نہ اونگ کی ضرورت،
لیکن یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالی بچپنے سے جوانی عطا کرتا ہے، اس کے بازوؤں میں قوت اور طاقت آتی ہے اور پھر اس جوانی کو بڑھاپا میں بدل دیتا ہے، کمزوری میں بدل دیتا ہے، دانت اس کے گر رہے ہیں، بال اس کے سفید ہو گئے، حافظہ اس کا کمزور ہو گیا، ہاتھوں میں راشہ کاری ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، اس کی کمر جھک گئی، ہاتھ میں لکڑی پکڑے ہوئے، یہ ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اے بندہ تو جہاں بھی چلا جائے، جتنی قوت بھی تجھ میں آ جائے، لیکن تیرا انجام آخر کار کمزوری ہی کمزوری ہے، اور اللہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ فرمایا پھر ہم جوانی سے اس کو پھر کمزوری میں لے آتے ہیں، وشیبہ اور اس کو بڑھاپے میں لے آتے ہیں۔ اب کوئی آدمی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے بڑھاپا آئے، لیکن یہ ایک مسافر ہے جو چل رہا ہے، روک کر کوئی دیکھے، لوگوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں، لوگوں کو بیٹا دے دیتے ہیں، بگڑیاں بدل کر دیتے ہیں، مقدمات سے بری کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دیکھ، میں نے تجھے کمزوری سے جوانی کی طرف، قوت کی طرف، اور قوت سے پھر بڑھاپے کی طرف، کمزوری کی طرف میں تجھے لے کر آیا، اگر تو کچھ کر سکتا ہے یہ بڑھاپا جو میں تجھ پر طاری کر رہا ہوں اس کو روک کر دکھا دے۔ پیروں کے بارے میں جو لوگ آ کر ہم سے جھگڑتے ہیں کہ جی وہ تو بہت کچھ کر دیتے ہیں، ہمارا ان سے یہ ایک سوال ہے کہ ہمیں نہیں پتا، تم غلط کہتے ہو یہ بات کہ وہ بہت کچھ کرتے ہیں، ہمارے سامنے تمہارا پیر بوڑھا ہو رہا ہے، اس کو کہو یہ جو بڑھاپا اس کے بالوں میں آ رہا ہے، یہ سفیدی جو چمک رہی ہے، اس کو کہو اپنے ایک بال کا رنگ بدل کر دکھا دو۔ وہاں جائیں گے کہیں گے وہ دکان بتاؤ جہاں منہ کالا کیا جاتا، داڑھی کے اور سر کے بالوں کو سفید کالا کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سفیدی کسی طریقے سے ختم ہو جائے، لوگ یہی کہیں نہیں ابھی ٹھیک ٹھاک ہے، جوان ہے ابھی کوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ان مراحل کا ذکر کیا کہ دیکھ، عالم ارواح سے تو عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا میں تو پانی تھا، میں نے تجھے جمے ہوئے خون بنایا، جمے ہوئے خون سے لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیاں رکھی، اور ان ہڈیوں پر میں نے تجھے گوشت چڑھا کر ایک انسان کے بچے کی صورت میں کمزوری سے تیری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اب یہ مسافر ہے جو اپنی منزل کو طے کر رہا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا اس طریقے سے ذکر کیا، والذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفا من قبل۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں پانی سے، پھر پانی کا لوچھڑا بنایا، پھر تمہیں اس لوچھڑے کو ایک بچے کی شکل دی اور وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں جوانی عطا کر دی، ثم لتکونوا شیوخا، پھر اللہ تعالی نے جوانی سے تمہیں بڑھاپے ملے، وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کی منزل ختم ہو جاتی ہے یہیں پر، دنیا کی زندگی، عالم دنیا میں وہ جوانی یا بچپنے کی حالت میں ہی فوت کر لیے جاتے ہیں۔ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، جن کو اس سے پہلے ہی فوت کر لیا جاتا ہے، بچپنے میں آیا، باپ چاہتا ہے اس کو روک لے، اس کو جوانی کی حالت میں دیکھے، لیکن اللہ نہیں چاہتا۔ ابراہیم چلا گیا، اللہ کے نبی دل میں خواہش رکھے کہ میرا بیٹا جوان ہو، لیکن اللہ نے چاہا کہ نہیں، عالم دنیا میں جتنے سال اس نے جینا تھا جی لیا، اب اس نے آگے جانا۔ اور بعض وہ بھی ہیں جو چھری کے نیچے پڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری کے نیچے سے ان کو نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اس کو پھر شروع والی حالت میں لوٹا دیتے ہیں کہ بوڑھا ہے بچوں کی طرح زیدے کرتا ہے، بوڑھے کو آپ دیکھ لیں بچوں کی طرح زیدے کرے گا، بات بات پر لڑے گا، بات بات پر جھگڑا کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو عمر وہ زیادہ عطا کرتا ہے پھر اس کو پہلی حالت میں لے آتا ہے کہ دیکھ تیری کمزوری اب جیسے بچے میں عادات تھی ویسی عادات میں نے تیرے اندر پیدا کر دی۔ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جس کو ہم آخری عمر دیتے ہیں بڑھاپے کی عمر دیتے ہیں اس کے لیے کیا ہے، لَكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ جو علم اس نے حاصل کیا ہے وہ بھول جائے، اس کی کمزوری ظاہر ہو جائے کہ ہاں میں اب کمزور ہو گیا، میں اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ عالم دنیا ہے جس میں انسان آ کر رہتا ہے، بڑا کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑتا ہے، اب یہاں سے اس کی منزل پھر آگے چلتی ہے جس کا تذکرہ قرآن اس طریقے سے کرتا ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، فرمایا جب کسی کو موت آتی ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ مجھ کو واپس دنیا میں لوٹا دے، عالم ارواح سے عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جا رہا ہے، جب اس کو موت کے فرشتے نے آ لیا قال رب ارجعون، اللہ مجھے واپس اس دنیا میں لوٹا دے، کیوں؟ اس لیے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جو کچھ میں نے چھوڑا ہے میں اس میں عمل صالح کروں، تیرے نام کی خیرات کر دوں، ساری زندگی جو میں کماتا رہا اپنی اولاد کے لیے جمع کرتا رہا، اے اللہ میں جا کر وصیت کر دوں کہ یہ سب کا سب اللہ کے راستے میں، دنیا میں بھی عالم دنیا میں سے توفیق نہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ ٹوٹی ہوئی مسجد اس بات کی دلیل ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے جس کا گھر ایسا ٹوٹا ہوا ہو جیسے رب کا ٹوٹا ہوا گھر، اکھڑا ہوا پلستر، ٹپکتی ہوئی چھتیں، ہمارا گھر جیسے بھی ہم ہیں چاہے کرائے پر رہتے ہیں، ہمارا گھر ایسا ہے جیسے اللہ کا گھر ہے، ہمیں توفیق نہیں، بڑی مشکل سے جیب میں سے نکالیں گے کوشش کر کے، بس یہ حصہ تھا جو اللہ کے نام کا دے دیا، اب باقی میرا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا، میرا کاروبار، میری ملے، میری گاڑیاں، بہترین سے بہترین چیز ہم استعمال کریں گے سواری کے لیے، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، لیکن اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے دل تنگ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس کا حال ایسے ہے مال نکال کر راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے لیکن گلے کے ساتھ چمٹ جاتا، نہیں اتنے پیسے تو دے دے گا تیرا کیا بنے گا، تیری اولاد کا مستقبل کیا ہوگا، اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اعلان کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اسے اور دے، اور اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو نہ تو طرف کر دے، ہمیں یہ پتہ ہے لیکن دنیا کی حرص اتنی زیادہ ہے کہ ہم عالم دنیا میں اس مال کو خرچ کرنے کے لیے کبھی نہیں سوچیں گے، اور جب مرنے کے قریب ہوں گے پھر کہیں گے چلو اب اس کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے مرنے والا ایک تہائی میں وصیت کر سکتا ہے، ایک تہائی سے زائد وصیت نہیں کر سکتا، اپنی زندگی میں سارا لٹا دے، گھر میں جھاڑو دے کر لے آ اور کہہ اپنے نبی کو اللہ جو کچھ اللہ کے نبی جو کچھ میرے گھر میں تھا میں سارا سمیٹ کر لے آیا ہوں، گھر میں سوائے اللہ اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں بچا، اپنی زندگی میں جھاڑو دے کر لیا،
لیکن جب تو مرنے کے قریب آ گیا عالم برزخ کی طرف تیرا سفر شروع ہو گیا. اب اگر تو وصیت کرنا بھی چاہتا ہے ایک تہائی میں کر, اس سے زیادہ نہیں. یہی بندہ کہے گا قال رب ارجعون, اللہ مجھے واپس لوٹا, لعلی اعمل صالحا, اے اللہ میں نیکیاں اور کر لوں. کلا, اللہ کہے گا نہیں, بس عالم دنیا سے تو عالم برزخ میں آ گیا, اب اس کے بعد تیرا واپسی کا سفر ختم, اب تمہیں آگے ہی جانا ہے. فما انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. یہ ایک بات ہے جو اس نے کہہ, جب تک تیری قبر کو پھاڑ نہیں دیا جاتا اس وقت تو نے عالم برزخ میں رہنا. اب عالم برزخ کی تیاری, مسافر کون اچھا ہوتا ہے؟ مسافر وہ اچھا ہوتا ہے گھر سے نکلے زیادہ راہ اپنے پاس ہونا چاہیے.
وہ مسافر بیوقوف ہے جو راستے کا کرایہ نہ لے, کھانے پینے کا خرچہ نہ لے اور سفر پر نکل جائے.
لوگوں پر بوجھ بنے گا, ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے مانگے گا. سوچ لے ہم مسافر ہیں کہ نہیں, ہم نے یہ سفر کرنا ہے کہ نہیں. کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو یہ سفر کرنا ہی کرنا ہے. کوئی کہے میں 15 سال کا, 16 سال کا, 20 سال کا نوجوان, میری عمر یہی رہے, ہاں آخرت میں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھرپور جوانی کے وقت جب انسان کی یہ مسے, یہ چھوٹے چھوٹے بال, یہ بھنے مونچھوں کی, داڑھی کی, یہ نکلنی شروع ہوتی ہے, بھرپور جوانی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جب ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا اس عمر میں داخل کیا جائے گا کہ بھرپور جوانی ہو. ایک بڑھیا آئی, آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. بڑی پریشان ہوئی, اللہ کے نبی بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی؟ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. اللہ کے نبی پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا سب کو جوان کر دیا جائے گا. یہ آخرت میں تو ہے کہ وہ ایک عمر برقرار رہے, آگے نہ بڑھے, بھرپور جوانی. لیکن دنیا میں کوئی انسان اگر یہ چاہے میرا سفر جوانی کی حالت میں رک جائے, میں جوان ہی رہوں, بڑھاپے کی طرف, ادھیڑ پن کی طرف میرا سفر شروع نہ ہو, یہ ناممکن ہے. یہ سفر ہم نے کرنا ہے. مسافر کون سا اچھا ہے؟ مسافر وہ اچھا ہے جو سفر پر جانے سے پہلے سفر کی تیاری کر لے. ہم مسافر ہیں, سفر پر نکلے ہوئے ہیں, عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے ہوئے ہیں, ہم نے عالم برزخ میں جانا ہے, پھر عالم برزخ سے میدان محشر کی طرف اور پھر جنت یا دوزخ. یہ سفر عالم دنیا تک ہم پہنچ گئے ہیں, کیا ہم نے تیاری کر لی ہے؟ سوچ لیں, آج اگر اللہ کا بلاوا آ جائے کیا ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ آج اگر اللہ کا بلاوا آ جائے کیا ہمارے نام اعمال میں اتنی نیکیاں جمع ہو گئی ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گی؟ آج اگر فرشتہ موت کا آ جائے کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ تیاری ہماری مکمل ہے. جب ہم نئے نئے اہل حدیث ہوئے دل میں تمنا اٹھتی تھی کہ اللہ آج ہی ہمیں موت آ جائے تاکہ سیدھے جنت میں چلے جائیں, کوئی رکاوٹ نہ رہے, کیونکہ عقیدہ ہمارا درست, اللہ کی توحید کو ہم نے اپنا لیا, نبی کی سنت کو اپنا لیا, گھر والوں سے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, برادری نے بائیکاٹ کر دیا, اکیلے رہ گئے. اللہ اگر آج موت ہم پر آ جاتی
جاتی ہے، موت کا فرشتہ تو بھیج دیتا ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سیدھے جنت میں جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں۔
نئے نئے مسلمان ہونا، انسان کے اندر توحید کے جذبات ہوتے ہیں، اسلام کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن ایک عمر گزر جائے، اس زندگی میں انسان سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں،
پھر وہ جذبہ نہیں رہتا۔
لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی۔ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللہ فرماتا ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک صحابی تبلیغ کے لیے منافق انہیں لے گئے، راستے میں ان کا گھیراؤ ہو گیا، دشمن نے نیزہ مارا، کمر کی طرف سے، سینے کی طرف سے نیزہ جسم کے آر پار ہو گیا۔ جو ہی یہ نیزہ جسم کے آر پار ہوا، کہنے لگا فستو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں تو کامیاب ہو گیا، میری منزل کا اختتام کیوں ہوا؟ ایک دشمن نے مجھ پر وار کیا، نیزہ میرے جسم کے آر پار ہوا، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ شہید کا خون باغ میں زمین پر گرتا ہے، قرض کے علاوہ اللہ سارے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیتا۔ فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا آپ کو بھی یہ یقین ہے کہ جب آپ کی موت آئے، اگر آج ہی موت کا فرشتہ آپ پر آئے، کہ آپ کو یقین ہے کہ میری اتنی نیکیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دے گا؟
نیکیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل بھی، اس عقیدے کو بھی سن لیجئے۔ کوئی آدمی نیکیوں کے بارے میں گھمنڈ کرے کہ میں اتنا نیک، میں بھی جہنم میں جا سکتا ہوں، یہ جائز نہیں۔ انسان کی چاہے بے شمار نیکیاں ہوں، اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، اللہ کہے گا میں نے تجھے آنکھ دی، یہ ایک نعمت ہے دیکھنے کے لیے، جس کی آنکھ نہیں اس سے جا کر پوچھ۔ میں نے تجھے صحت دی، بیمار سے پوچھ صحت کی کتنی ویلیو ہے۔ میں نے تجھے غنی کیا، جو محتاج ہے ہاتھ پھیلاتا ہے اس سے پوچھ۔ میری ایک نعمت کے بدلے میں ساری عمر تو عبادت کرتا رہ، اس نعمت کا جواب نہیں، بدلہ نہیں۔
یہ صوفی قسم کے لوگ،
اجی ہمیں کیا لینا ہے جنت سے، ہمیں نہ جہنم سے ڈر اور نہ ہمیں جنت کا لالچ،
یہ پاگل ہیں۔ انسان ہمیشہ جہنم سے ڈر کے اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے، لعنت جنت کا رکھتے ہوئے عبادت کرے۔
خوف و طمع، جس کا قرآن نے اس طرح ذکر کیا کہ خوف بھی ہو جہنم کا، و طمع، اور امید اور لالچ بھی ہو کہ جنت میں جانا ہو۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا،
کوئی بھی شخص اپنے نیکیوں کے بدلے میں اس کے بل بوتے پر کبھی جنت میں نہیں جا سکتا یا جنت کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔
صحابی پوچھنے لگا، اللہ کے نبی، کیا آپ بھی اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکتے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اپنے سر پر رکھ لی، فرمایا جب تک اللہ کی رحمت مجھے اس طریقے سے ڈھانپ نہیں لیتی، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔
نیکیاں ہوں لیکن اللہ کا فضل بھی شامل حال ہو. سوچ لیں آپ کا
اب کیا سٹیٹس ہے ایمان کا، کتنے پانی میں ہے آپ کا ایمان. حدیث میں آتا ہے مردہ جب نیک ہوتا ہے مرتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے.
کیوں؟ رب سے ملاقات ہو رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اس کو نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تجھ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، چل اے پاکیزہ روح اپنے جسم سے باہر نکل، تیرا رب آج تجھ سے بڑا راضی.
اس کا چہرہ کھل جاتا ہے خوشی سے، اللہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے،
اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے،
یہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کا اثر اس کے چہرے پر کہ اس کے چہرے پر نور چمکتا.
اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل کر دے جن کو آ کر یہ کہا جائے پہلے تو پٹائی ہو، یضربون وجوہہم وادبارہم، مارو اس ظالم کو، مارو اس کے چہرے پر، اس کے پیٹھ پر اس کی جان نکالو، اور پھر اس کو کہا جائے اے بدبخت روح اپنے جسم سے باہر نکل کہ تیرا رب آج تجھ سے بڑا ہی ناراض ہے. جس کو یہ پیغام مل جائے کہ رب ناراض ہو گیا، جس سے رب ناراض ہو جائے اس کا بچا کیا ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا تو گئی سو گئی، آخرت بھی لٹ گئی ہے. اس کا چہرہ بجھ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن کے چہرے کھلے ہوں گے، جن کے چہروں پر نور ٹپکتا ہوگا، جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوگی اور جس نیکیوں کے بعد اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہوگا اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے کہ جن کے نامہ اعمال برے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، رب کی طرف سے ان کے لیے غصے کے پیغام ہوں گے، فرشتے ان کو مار رہے ہوں گے. لیکن صرف دعا کرنے سے یہ بات بنتی نہیں، عمل کریں.
اپنی زندگی کے دن گن لیں، سال گن لیں، کتنے رہ گئے آپ کی عالم دنیا کی عمر، کتنی رہ گئی اوسط عمر امت محمدیہ کی؟
60 سال، 63 سال. آپ نے کتنے سال گزار لیے،
کتنی عمر رہ گئی؟ اگر اس عمر میں آپ نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، بڑا ہی گھاٹے کا سودا. کوشش کریں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن کوشش کریں خطا اگر ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً اس کے در پر جھک جائے.
اللہ غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟
اللہ تیرے دروازے کے علاوہ ہمارا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں. کوئی علی حجویری کو پکارتا ہے، کوئی دانش شاہ کو پکارتا ہے، کوئی بڑی امام کے دربار پر جاتا ہے، کوئی غازی بابا کے دربار پر پہنچتا ہے. اللہ ہمارا داتا بھی تو، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا بھی تو، ہمیں مصیبتوں میں نجات دینے والا بھی تو، مشکل میں کام آنے والا بھی تو. اللہ اگر تیرے دروازے کو نہ کھٹکھٹائیں گے، کس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے؟ اللہ اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو کون ہوگا؟ یا ہمیں دروازہ بتا کہ اس کے دروازے پر جائے، یا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. غلطی ہو جائے اپنے رب کے پیچھے اس طریقے سے پڑ جائیں جیسے فقیر پڑتا ہے، دے 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 لے کے جاؤں گا، اس سے زیادہ اپنے رب کے پیچھے پڑ جا. اے اللہ معاف کر دے، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، جاگتے ہوئے، سونے سے پہلے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، اللہ سے یہی التجا کرتا رہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو چھوٹے ہیں ان کو بھی، جو بڑے ہیں ان کو بھی، جو ظاہر ہے ان کو بھی، جو پوشیدہ ہے ان کو بھی. اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ سے مانتا نہیں,
جو اکڑ کر رہے,
جو سوالی نہ بنے, اور اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو اللہ کے در پر جھک جاتا ہے, پیشانی ٹیک لیتا ہے, ہاتھ جوڑ لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے. اللہ اس کے نانا اعمال کو پاک کر دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے, دھو دیتا ہے,
نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں جو انسان کو جنت میں جانے کے لیے کام آئیں گی. واخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار.
ایک تو کسی شخص نے اپنے والد کے لیے دعا کا کہا ہے کہ وہ عارضہ قلب میں مبتلا ہے اور دوسری بیماریوں میں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک یہ اعلان ہے کہ درس قرآن مغرب کی نماز کے بعد ہے, جو آدمی درس قرآن میں شرکت کرنا چاہے وہ سرکل روڈ کی مسجد میں نماز مغرب ادا کرے. ایک اعلان یہ ہے کہ مسجد قدوس میں مدرسہ قائم ہے, آپ لوگ جانتے ہی ہیں, اس کے لیے تعاون کی اپیل ہے. آپ تمام لوگ مدرسے سے تعاون کیجئے تاکہ کتاب و سنت کی آواز اس مدرسے سے اٹھے. اگر کسی گاؤں میں فوتگی ہو جائے اور کھانے کا کوئی اور انتظام نہ ہو تو آیا فوتگی والے گھر کھانا جائز ہے؟ وہ جو دیگے وغیرہ پکاتے ہیں, یہ دیگے وہ خود نہیں پکاتے بلکہ ان کے رشتہ دار پکاتے ہیں, برادری اکٹھی ہوتی ہے, اس لیے ان دیگوں میں سے کھانا جائز ہے, کوئی حرج نہیں. تبلیغی جماعت والے عبادات اور دیگر معاملات میں کچھ فرائض, کچھ سنتیں, کچھ نوافل کا ذکر کرتے ہیں, چھ کلموں کی تاکید کرتے ہیں. ان کے نزدیک ایک مسلمان کو ان باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے, قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں. یہ چھ کلمے اصل میں چھ کلمے نہیں, کلمہ ایک ہے جس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت کہا جاتا ہے, اور اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے یہ اس کا اختصار ہے, یہی ایک کلمہ ہے. یہ چھ کلمے جو نکاح کے موقع پر پڑھائے جاتے ہیں یہ غلط ہے, کلمے نہیں ہیں, دعائیں ہیں, اور یہ ضروری بھی نہیں. دعا یاد کرنی جائے اچھی بات ہے, ثواب کا کام ہے, لیکن یہ فرض بھی نہیں کہ اس دعا کو ضرور یاد رکھا جائے. اور وہ جو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ استنجے کے اتنے فرائض ہیں, اتنے واجبات ہیں, اتنی سنتیں ہیں, اتنے مستحبات ہیں, یہی غسل کے, یہی وضو کے, یہ سب فضول ہیں. بس یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے غسل کیا, کیسے وضو کیا, کیسے نماز پڑھی, یہ تو صحیح ہے, وہی طریقہ اپنائیں. اب اس میں ایک چیز کو فرض کر دیا, دوسرے کو سنت بنا دیا, تیسرے کو مستحب بنا دیا, چوتھے کو واجب بنا دیا, یہ اپنی طرف سے بعض دلائل کی وجہ سے یہ ساری تقسیم ہم کرتے ہیں. عام آدمی کے لیے یہ ضرورت نہیں کہ وہ آدمی اس طریقے سے ان کو یاد رکھے. تمام سرکاری غیر سرکاری اداروں میں پینٹ شرٹ ٹائی اور کوٹ دفتری لباس پہنایا جاتا ہے. دیوبندی بریلوی حضرات اس کو غیر شرعی لباس بلکہ خلاف سنت کہتے ہیں. یہ کہ داڑھی رکھ کر یہ لباس پہننا یعنی داڑھی کی توہین ہے, اور ٹائی کو عیسائیوں کی صلیب سے منسوب کرتے ہیں. خدا را اس کا حل بتلائیے, کیا اسلام میں لباس کی کوئی قید ہے؟ کیا شلوار قمیض پہننا سنت ہے؟ اسلام نے لباس کی کوئی قید نہیں لگائی. ہاں شرائط کچھ لگائی ہے, تخنے سے اوپر ہو, تیرا لباس تیرے سفر کو ڈھانپے, تاریف نہ ہو کہ تیرے اعضاء باہر نظر آئیں, کھلا لباس ہو. اس میں یہ شرط نہیں کہ آپ لمبا قمیض جیسے عرب میں چلتا ہے وہ استعمال کریں, کوئی شرط نہیں. اگر آپ پینٹ پہننا چاہیں, مثلا ایک انگریز ہے مسلمان ہوتا ہے, اسے مسلمان ہوتے ہی کہا جائے چل یہ پینٹ اتار اور دھوتی پہن, وہ کہے گا یہ کیا مجھے آپ نے کارٹون بنا دیا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کی پینٹ شرٹ اتروا کر اس کو دھوتی پہنا دیا جائے یا لمبی قمیض. اگر اس کی پینٹ ٹائٹ ہے اس کو کہا جائے اس کو اتار کر کھلی پینٹ بنا، ٹخنوں سے اوپر رکھ اور شرٹ کو باہر نکال، اس کو اندر نہ دے تاکہ سطر پوشی ہو سکے۔ ہاں یہ صحیح ہے، ٹائی پہننا یہ صلیبیوں کی نشانی ہے کہ عیسائیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطور سولی چڑھ گئے تھے تو یہ عیسائی وہ ٹائی باندھ کر اس سنت کو یاد کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ جن نکالنے کا کام کیسا ہے؟ کسی نامحرم کے جن نکالنا جائز ہے؟ جن نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا جن جس شخص میں جن ہو اسے مارا جا سکتا ہے؟ نامحرم کا جن نکالا جا سکتا ہے لیکن پردے میں، عورت کو پردے میں بٹھایا جائے اور اس پر دم کیا جائے، قرآن کی صورتیں پڑھی جائیں، اور اگر مارنا بھی پڑے تو اس کے محرم کو کہا جائے تو مار اس کو، کیونکہ وہ مار اس کو نہیں پڑتی، وہ جن کو پڑتی ہے۔ اس طریقے سے یہ صحیح ہے۔ آپ نے خطبے میں کہا تھا کہ دینی جماعتوں کا اتحاد اقتدار اور کرسی کی خاطر ہے، کیا اقتدار حاصل کرنے کی خواہش رکھنا معیوب بات ہے؟ اگر معیوب ہے تو حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، حضرت علی بھی خلافت کے خواہش مند تھے، کہ جو معیوب بات نہیں ہے۔ لہذا دینی جماعتوں کا اتحاد برائے اقتدار اور نفاذ شریعت جائز ہے۔ اتحاد اگر یہ ہو کہ ہم نے اقتدار میں آ کر شریعت کو نافذ کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ شریعت ہے کیا قبروں کی تجارت کرنا، قبروں پر عرس اور میلے لگانا؟
جو اتحاد آپ بیان کرتے ہیں، ہم یہ اس اتحاد کے ایسے مخالف نہیں، ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی سے اچھا ہے یہ، مسلم لیگ سے اچھا ہے یہ، لیکن اس اتحاد کو مثالی اتحاد ہم کہہ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اس سٹیج سے یہ کہا جائے کہ مجلس امن کا اتحاد عین اسلامی اتحاد ہے، یہ غلط ہے، صحیح نہیں، یہ ناممکن ہے کہ ہم یہ بات کہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ لوگ باقی لوگوں سے اچھے ہیں، اس لیے ہم نے جب انتخاب ہوا ہم نے کہا کہ ووٹ مجلس امن کو دو، لیکن ہم یہ کہیں کہ نفاذ شریعت ہو جائے گی، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔
ارے جو قبروں کو پوچھتے ہیں وہ بھی اس اتحاد میں، جو قبروں پر میلے لگائے وہ بھی اس اتحاد میں، وہ عرس منائے وہ بھی اس اتحاد میں، صحابہ کے دشمن بھی اس اتحاد میں، صحابہ سے محبت رکھنے والے بھی اس اتحاد میں، توحید والے بھی، شرک والے بھی، سنت والے بھی، بدعت والے بھی، چون چون کا مربع، اس سے اسلام آ جائے گا؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ فوٹو اتار دینے کا کہ سرحد میں تصویریں، اچھی بات ہے فوٹو اتارنا، اچھی بات ہے، لیکن کیا اسلام صرف فوٹو اتارنے کا نام ہے؟ سب سے پہلے ان درباروں پر بلڈوزر چلاؤ اگر اسلام لانا چاہتے۔ اور ایک کائنات میں اللہ کی توحید کے ساتھ شرک ہوتا رہے اور ہم فوٹو اتار کے خوش ہو جائیں کہ اسلام آ گیا، اسلام زندہ باد، یہ بے وقوفانہ بات ہے، عقل مندانہ بات نہیں ہے۔
آپ نے کہا دینی جماعتوں کا اتحاد صحیح نہیں، مرکزی جمعیت بھی اس میں شامل ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہوئے، اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ آپ کے نزدیک جمع نہ ہوتے، لہذا متحد مجلس عمل اہل حدیث جماعت کا شامل ہونا درست ثابت ہوا، آپ توبہ کریں۔ کس چیز سے توبہ کریں؟ ہم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ قبروں پر عرس کرنا، میلے لگانا، قبروں کی پوجا، قبروں پر نظر و نیاز، قبروں پر دیگیں پکانا، قبروں پر چادریں چڑھانا، پھولوں کی چادریں چڑھانا، کیا توبہ کر لیں کہ یہ کہنا چھوڑ دیں؟ کیسی بےوقوفانہ بات ہے۔ اگر سیاسی طور پر جمعیت اہل حدیث شامل ہو گئی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اسلام آ گیا، مختلف اتحاد بنے، کوئی بے دینوں کے بن گئے، کوئی دین کو پسند کرنے والوں کے بن گئے، لیکن خالص اتحاد کب بنے گا؟ جب توحید اوپر آئے گی، توحید والا اوپر آئے گا، اس کے ہاتھ میں علم ہوگا، قیادت ہوگی، وہ اوپر آ کر توحید کو پھیلائے، شرک کو مٹائے، سنت کو پھیلائے، بدعت کو مٹائے، تب تو اتحاد صحیح ہے اور یہ عین اسلام کے مطابق ہے۔ اور اگر سارے ہی ہیں، سب ہی کو خوش کیا جا رہا ہے تو یہ بس خوش کرنے کے لیے اتحاد ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
سید توفیق الرحمن شاہ صاحب، تربیتی اجتماع کیسٹ نمبر 8، بمقام سعودی عرب، موضوع توحید اور شہادتیں. رابطے کے لیے شفیق الرحمن، فون نمبر 5533679 راولپنڈی.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انسان جب بیمار ہو جائے یا اس کے کسی عضو میں پس پڑ جائے تو عقل والا ڈاکٹر اس کے اس حصے کا آپریشن کرتا ہے، آپریشن کر کے اس گندگی کو نکال دیتا ہے. یہ عقل مند ڈاکٹر کی مثال ہے. اور بیوقوف ڈاکٹر وہ اسی زخمی حصے پر مرہم لگا کر پٹی کر دیتا ہے، نتیجتاً وہ زہر اس کے اندر ہی اندر پھیلتا رہتا ہے. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے آپریشن کیا تو یہ مریض تڑپے گا، اسے تکلیف ہوگی، اسے پریشانی ہوگی. لیکن یہ بات اس کی عقل مندی کی نہیں بلکہ بے وقوفی کی دلیل ہے. عقل مند وہ ہے جو اس کی تکلیف کو نہ دیکھے بلکہ اس کے مستقبل کے آرام کو دیکھے. اور بھائیو، یہ جو اللہ نے جسم دیا ہے، یہ جسم اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، اس کے کان کاٹ دیے جائیں انسان زندہ رہ سکتا ہے. اور اب تو میڈیکل سائنس نے یہاں تک ترقی کر لی کہ انسان کے دل کو چینج کر دیا جائے تو انسان پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اس جسم کے اندر ایک حصہ ہے جسے سر کہا جاتا ہے، اگر یہ سر کٹ جائے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس سر کا جسم میں ایک ایسا مقام ہے کہ جب یہ کٹ جائے پھر یہ دوبارہ لگ نہیں سکتا، یہ چینج نہیں ہو سکتا، وہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ اس دنیا سے مر کے روانہ ہو جاتا ہے. اور دین اسلام دین توحید ہے، اس کے اندر توحید کا وہی مقام ہے جو انسان کے جسم میں سر کا مقام ہے. اگر انسان گناہ کرتا ہے وہ مسلمان رہ سکتا ہے، وہ توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے، توبہ نہ کرے اس کے توبہ کیے بغیر اللہ اسے معاف کر دے. لیکن اگر اسلام کے اندر سے اس چیز توحید کو نکال دو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کے سر کو کاٹ دو. انسان کا سر کٹ گیا، یہ مر گیا، زندگی ختم ہو گئی. جب انسان کی توحید ختم ہو گئی، اس نے شرک میں توحید کو اور شرک کو اکٹھا کر دیا تو پھر اس کا دین ختم ہو گیا، اس کا دین سے تعلق نہ رہا. یہ توحید جسم کے اندر سر کے مانند ہے، اسلام کے اندر ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کے اوپر تمام اعمال کی بنیاد ہے. یہ مکان کی بنیاد ہے، جیسے آپ بلڈنگ بناتے ہو پہلے اس کی بنیاد رکھتے ہو، اس بنیادوں کے اوپر دیوار کھڑی کرتے ہو، ان دیواروں کے اوپر چھت ڈالتے ہو. اگر وہ بنیاد مضبوط ہے، اگر بنیاد اچھی ہے، دیواریں کھڑی ہو جائیں گی اور ایک عرصے تک دیواریں کھڑی ہوئیں گی، ایک عرصے تک یہ بلڈنگ قائم رہے گی. لیکن اگر آپ نے بنیاد کے اندر ریت بھر دیا، بنیاد اچھی نہ بنائی تو یہ دیواریں کھڑی نہیں رہ سکیں گی. یہ دین اسلام، یہ دین توحید ہے. اگر آپ کی توحید درست ہے تو پھر آپ کی نمازیں بھی بہترین ہیں، آپ کے روزے بھی قابل قبول ہیں. اور لوگوں، اگر یہی توحید اسلام کے اندر سے مٹ جائے، اگر یہی توحید
اسلام کے اندر سے روانہ کر دی جائے, رخصت کر دی جائے, اس توحید سے اپنے دامن کو صاف کر لیا جائے, تو پھر کوئی عمل, وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, وہ کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اور یہ دین اسلام دین توحید ہے, اور اس توحید کی اہمیت اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ کی توحید کے ماننے والے اس زمین کے اوپر صرف دو انسان بھی زندہ رہے, اور ایک وقت آئے گا کہ اس زمین کے اوپر صرف دو انسان زندہ ہوں گے جو اللہ کی توحید کو صحیح معنوں میں جانتے ہوں گے, اور ان میں سے ایک مر جائے گا. اب روئے زمین کے اوپر صرف ایک انسان زندہ ہے, پوری انسانیت مشرکین کی ہے, کفار کی ہے, اللہ کے باغیوں کی ہے, لیکن ایک انسان وہ جانتا ہے کہ توحید کیا چیز ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, اللہ کی معرفت کیا ہے. اس ایک انسان کی وجہ سے زمین بھی قائم ہے, آسمان بھی قائم ہے, چاند اور سورج کا نظام بھی قائم ہے. اور یہ ایک انسان جس دن فوت ہوگا, جس دن یہ مواحد اٹھ جائے گا, اس دن پھر زمین کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا. اب اندازہ کریں کہ ایک انسان کے لیے, ایک آدمی کے لیے اللہ نے پورے نظام کو قائم اور دائم رکھا, اس آدمی کے سبب پوری دنیا اس دنیا کے اندر زندہ رہی اور اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتی رہی. جس دن یہ بندہ فوت ہو گیا, جس دن یہ بندہ اٹھ گیا, تو پھر اس دن قیامت قائم کر دی جائے گی, زمین و آسمان